الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. قرآن حکیم کا سلسلہ وار مطالعہ ہم گاہے بگاہے کچھ آیات کے مطالعے کے ذیل میں کر رہے ہیں اور قرآن حکیم کے 27 پارے میں سے سورۃ القمر کا مطالعہ اس وقت ہمارے پیش نظر ہے. اب جن چند آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں ان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ عطا فرمایا ہے. قرآن حکیم کا ایک بنیادی موضوع ہے تذکیر یا دہانی، اور اس کے ذیل میں انبیاء اور رسل کے واقعات کو قرآن حکیم نے جا بجا ذکر فرمایا ہے. چنانچہ اسی 27 پارے کے آغاز میں سورۃ الذاریات کی تکمیل ہوتی ہے، جس سورت کا آغاز 26 پارے کے اختتام پر ہوتا ہے. اس کے مطالعے کے ذیل میں بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ یہ پچھلی اقوام کے واقعات کے بیان کی حکمتیں کیا ہیں، اور قرآن حکیم میں یہ موضوعات طویل مکی سورتوں میں بھی آئے ہیں، جیسے کہ سورۃ الاعراف میں، سورہ ہود میں، سورۃ الشعراء میں، اور آخری پاروں میں ان مختصر سورتوں میں ان واقعات کو مختصراً بیان کیا گیا. اب جو واقعہ ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا، پھر اس کے بعد دیگر اس واقعے کے بیان کے بعد دیگر رسولوں کے واقعات کا تذکرہ بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ. جمعے کی اس نشست کا ایک بہت بڑا مقصد ہوتا ہے واعظ. واعظ کہتے ہیں، قرآن پاک نے استعمال کیا ہے، وہ بات جو دل کو نرم کر دے، دل پر جا کر اثر کرے، اور اللہ تعالیٰ کا واعظ ہے قرآن حکیم. اور پھر اس واعظ میں اللہ تعالیٰ جب نصیحتیں عطا فرماتا ہے، پیغمبروں کے واقعات کو سامنے رکھتا ہے، تو یقیناً اس سے دل نرم ہوتے ہیں. اللہ میرے آپ کے ہمارے دلوں کو نرم فرمائے. اور اس قرآن کا جو ایک تذکیر کا پہلو ہے، یاد دہانی کا پہلو ہے، نصیحت کا پہلو ہے، ہفتے بھر میں کاموں میں بندہ مشغول رہتا ہے، دلوں پہ زنگ بھی لگ جاتا ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ یہ دلوں کا زنگ کیسے دور ہوتا ہے، کثرت سے موت کو یاد رکھنا اور کثرت سے قرآن حکیم کی تلاوت کرنا. اللہ تعالی ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال یہاں سورہ قمر میں اب آیت نمبر 9 سے متعلق ہم آگے بڑھا رہے ہیں. ارشاد ہوا، کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے قبل نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا، فکذبوا عبدنا، تو پس انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا، مراد نوح علیہ السلام، وقالوا مجنون وازدجر، اور ان لوگوں نے کہا یہ تو دیوانہ ہے اور ڈرایا دھمکایا گیا ہے، معاذ اللہ. یہ بات بھی بار بار قرآن حکیم میں آتی ہے کہ ناہنجار اور ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے لوگوں نے نہ صرف یہ کہ پیغمبروں کی تکذیب کی، یعنی ان کی دعوت کا رد کیا، بلکہ ان کا مذاق بھی اڑایا. یہی الفاظ، یہ لفظ مجنون کا، یہ مشکین مکہ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال کیا تھا، معاذ اللہ. تو یہ قوموں کی ہٹ دھرمی اس میں یکسانیت نظر آتی ہے. قوم یہ کہتی تھی تو مجنو ہے، دیوانہ ہے، ہم تو باپ دادا کی جو ہے وہ باتوں پر چلے آ رہے ہیں، آبا و اجداد کی پیروی کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بات مانی جائے، معاذ اللہ. تو اس کو دیوانگی کہتے تھے، اس کو جنون کہا کرتے تھے. آگے لفظ ہے وزدجر، اور یہ تو ڈرایا دھمکایا گیا ہے. قوموں نے، جنہوں نے بت پرستی کی روش اختیار کی، انہوں نے یہ بھی پیغمبروں کو کہا کہ تم نے ہمارے ان بتوں کی نفی کی ہے، ہمارے ان معبودوں کی تم نے نفی کی ہے، تو لگتا ہے کہ ان میں سے کسی کا اثر تم پر آ گیا، ان میں سے کسی کی جو ہے وہ پھٹکار تم پر پڑ گئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یا کبھی کہا کرتے تھے تم پر کوئی آسیب آ گیا ہے، تم جو ہمارے الفاظ چلتے ہیں سایہ پڑ جانا، تو تم پر کوئی آسیب کا اثر ہو گیا ہے، تو لگتا ہے یہ تو مجنون ہے، معاذ اللہ. وزدجر، اور ڈرایا دھمکایا گیا ہے. یہ اس قوم نے الفاظ استعمال کیے نوح علیہ السلام کے لیے. باقی جب طویل مکی صورتوں کا مطالعہ کریں سورہ ہود ہے مثال کے طور پر, تو وہاں تفصیل سے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. آگے ارشاد ہوا جب قوم کی روش رہی, اور آپ کے علم ہے کہ 950 برس تک مستقل حضرت نوح علیہ السلام دعوت توحید اس قوم کے سامنے پیش کرتے رہے, 950 برس کا معاملہ. یہ ذکر سورۃ العنکبوت میں آتا ہے. اور کس کس انداز سے انہوں نے دعوت دی اپنی قوم کو, یہ ذکر 29 پارے میں, سورت کا نام ہی سورہ نوح ہے. اس سورہ نوح کا مطالعہ کریں, اللہ میں نے ان کو دن میں بھی پکارا ہے, اللہ میں نے ان کو رات کو بھی پکارا ہے, اللہ ان کو میں نے انفرادی طور پر بھی دعوت دی, اللہ ان کو میں نے مجموعوں میں بھی دعوت دی ہے, میں نے اکیلے اکیلے جا کر ان کو دعوت دی ہے, اور پورے پورے مجموعوں میں کھڑے ہو کر دعوت دی ہے, مگر یہ مان کر ہی نہیں دیتے. 950 برس مستقل حضرت نوح علیہ السلام استقامت کا پہاڑ بنے رہے. بعض مرتبہ ہمارے ہاں جب دین کی دعوت دینے والے دین کا کام کرنے والے کبھی پریشان ہوتے ہیں, کہتے ہیں نتیجے ہی سامنے نہیں آ رہا, لوگ سن کر ہی نہیں دیتے, لوگ مان کر ہی نہیں دیتے, لوگ بات ہی نہیں مانتے. او بھائی پہلی بات تو ہے کہ لوگوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی, آپ کی میری حیثیت کیا ہے؟ پھر آگے سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صبر کتنا کریں, تو ہم کہتے ہیں 950 سال تو کرو کم سے کم. 950 برس یہ حضرت نوح علیہ السلام کی داستان ہے, اور یہ قرآن کریم قصوں کی کتاب تو نہیں ہے نا, قرآن ہدایت کی کتاب ہے, رہنمائی دینے والی کتاب ہے. بہرحال اس وقت تو اتنی عمر کا تصور بھی ہمارے ہاں ممکن نہیں, سمجھانے کے لیے ہے. صبر کرو, تم اپنا کام کرو, اللہ اپنا کام کرے گا. نبیوں کو کہہ دیا گیا, حتیٰ کہ امام الانبیاء کو فرما دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم, فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اے نبی نصیحت کیجا, نصیحت فرمانے والے آپ, ان پر جبر کر کے قبول کروانے والے نہیں. لوگ نہ مانے ان کا اپنا چوائس, قبول نہ کریں ان کا اپنا چوائس, وہ اپنی اصلاح پر آمادہ نہ ہو ان کا اپنا چوائس, لیکن پیغمبروں کو فرما دیے گا آپ اپنا کام جاری رکھیں. حتیٰ کہ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کے شروع میں آتا ہے نا, ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا, سواء علیہم, اے نبی ان کے حق میں برابر ہے, اانذرتہم ام لم تنذرہم, خواہ آپ ان کو انذار کریں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, فہم لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس پر اہل علم نے لکھا, فرمایا جا رہا ہے سواء علیہم, ان کے حق میں برابر ہے. یہ نہیں فرمایا کہ سواء علیکا, آپ کے حق میں برابر ہے, نہیں, ان کے حق میں برابر ہے, وہ نہیں مان کر دیں گے. لیکن پیغمبر کو روکا نہیں گیا ہے دعوت کا کام کرنے سے, اور پیغمبر کے ذریعے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے علیہ السلام, تم اپنا کام کیے جاؤ, تم نتیجے سے بے پرواہ ہو کر اپنی محنتیں لگائے چلے جاؤ. یہ وہ نقطہ ہے جو سمجھنا بہت ضروری ہے, ورنہ کئی مرتبہ ظاہر کے نتائج میں ناکامیاں دیکھ کر یا ظاہر کے معاملات میں ناکامیاں دیکھ کر, تاریکیاں دیکھ کر, اندھیروں کو دیکھ کر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور دین کا کام ہی چھوڑ دیتے ہیں, یا تو کچھ لوگ دین کا کام چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ لوگ دین کا تصور ہی بگاڑ دیتے ہیں. یعنی ہم جس بات کو برسوں سے اس ممبر سے بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ کا دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, اور وہ اپنا غلبہ چاہتا ہے, اور اس غلبے کی جد و جہد کرنا ہمارا فرض ہے, جد و جہد کرنا ہمارا فرض ہے, نتیجہ نکالنا ہمارا فرض نہیں, وہ اللہ کے اختیار میں ہے. لیکن کچھ مرتبہ کچھ لوگوں نے دیکھا نتیجہ سامنے نہیں آتا, تو اس جد و جہد کا انکار کر دیا. کچھ لوگوں نے سرے سے غلبہ دین کی جد و جہد کی فرضیت کا ہی انکار کر ڈالا. انا للہ و انا الیہ راجعون. نتیجہ وجہ کیا ہے؟ نتیجہ سامنے نہیں آ رہا. ارے بھائی تم نتیجے کے مکلف ہو ہی نہیں, تم نتیجے کے ذمہ دار ہو ہی نہیں, اللہ تم سے نتیجے کے بارے میں سوال ہی نہیں کرے گا. کیا اب کتنے انبیاء محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے پہلے دنیا سے جو چلے گئے, سبھی چلے گئے, کیا ان انبیاء کے دور میں کام ہو سکا, غالب ہو سکا دین؟ نہیں, مگر وہ تو کامیاب ہے اللہ کے. محنت کرنا, جد و جہد کرنا ہمارا فرد ہے, نتیجے کے ہم مکلف نہیں. تو یہ نقطہ کہ یہ جو پیغمبروں کی داستانیں ہمارے سامنے آتی ہیں, یہ جو پیغمبروں کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں, یہ اہل ایمان کی ترغیب کے لیے, تشویق کے لیے, ان کی انسپریشن کے لیے, ان کی موٹیویشن کے لیے, ان کو دین میں اور آگے بڑھنے کے لیے, جد و جہد میں اور آگے بڑھنے کے لیے, اپنے جان مال وقت اوقات صلاحیت سب کچھ کھپانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس سے رہنمائی ہمیں عطا فرماتا ہے. خیر, کہ عرض کی اب اللہ کے سامنے, فدعا ربہ, نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور دعا کی, انی مغلوب, بے شک اے میرے رب میں تو مغلوب ہو گیا ہوں, فانتصر, پس تو میرا انتقام لے لے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ بھی ذہن میں رکھیں, نبی شفیق ہوتے اپنی قوم کے لیے، شفیق والد کی طرح ہوتے ہیں، مگر نبی میں غیرت دینی بھی ہوتی. ایک وقت آتا ہے شعیب علیہ السلام دعا کرتے ہیں، ہاں نوح علیہ السلام کی دعا آ رہی، دیگر انبیاء رسول کی دعا آتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا آتی ہے، فافتح بینی وبین قومی، اللہ میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے. نبی بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، یہاں کیا دعا ہو رہی ہے؟ فدعا ربہ انی مغلوب، پس انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک اے میرے رب میں تو مغلوب ہوں، فانتصر، پس تو میرے انتقام لے لے، مجھے مدد عطا فرما دے، میری نصرت فرما دے، ان سے بدلہ لے لے، ان سے انتقام لے لے. اس سے بھی رہنمائی ملتی ہے. رسولوں نے بھی کس کو پکارا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو. کس سے مانگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. اور یہ ہے سمجھنے کا نقطہ، ہمارا کام محنت کرنا ہے، اس محنت میں اثر ڈالنے والی ذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. جب دعوت دین کا کام بھی جاری ہو تب بھی دعا اللہ سے. حدیث مبارک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندوں کے دل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان میں، اللہ جب چاہے جس طرف چاہے پھیر دے. اللہ کے پیغمبر راتوں کو دعا کر رہے ہیں، اللہ عمر بن ہشام، یہ ابو جہل کا نام ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اللہ ان دونوں سے ایک تو مجھے عطا فرما دے. تو دعوت دین کے کام کے دوران بھی دعا اللہ سے. ہماری محنتوں سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، ہماری جد و جہد سے کچھ نہ ہوگا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. پیغمبروں نے بھی اللہ کو پکارا، پیغمبروں نے بھی اللہ سے مانگا، فانتصر، پس تو میرے انتقام لے لے، مجھے مدد و نصرت عطا فرما، میرے انتقام لے لے، یعنی میری جانب سے. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو ہم نے کثرت سے برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے، یعنی بہت شدید بارش اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برسا دی، آسمان کھول دیا گیا پانی برسانے کے لیے. وفجرنا الارض عیونا، اور زمین سے چشمے جاری کر دیے، ایسا لگا کہ ساری زمین سے چشمے ہی چشمے پھوٹ پڑے. طوفان نوح بہت معروف ہے تاریخ کے اعتبار سے، آسمان سے خوب پانی برسا دیا گیا اور زمین سے چشمے ہی چشمے جو ہے وہ ابل پڑے ہیں. فرمایا فالتقى الماء على امر قد قدر، بس پانی اس کام پر مل گیا، اس کام پر کہ جو اللہ کے علم کے مطابق طے کر دیا گیا تھا، یعنی اس قوم کی ہلاکت کا فیصلہ. بائبل کی ایک روایت کے مطابق 950 برس کی تبلیغ کے بعد کم و بیش 70 یا 80 افراد ایمان لائیں. آج لوگوں کو نمبر کی اور فیگرز کی بڑی فکر ہوتی، مجمع کہیں چھوٹا ہے جناب، لوگ بات ہی نہیں سن رہے. بھائی مجمع کا مسئلہ ہی نہیں، بات تو یہ کہ حق پر آ رہے ہیں اور حق کے تقاضوں پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی دہراتے رہنے چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت والوں کی صفیں 120 ہوں گی، اہل جنت کی صفیں 120 ہوں گی، 80 صفیں میری امت کی ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. سب سے زیادہ کثرت اس امت کی ہوگی جنت والوں میں، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کوئی پیغمبر ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ سے 10 افراد آئے ہوں گے، کوئی ہوگا جس کے ساتھ 5 آئے ہوں گے، اور کوئی ہوگا جس کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا. یہ جو ہم کبھی مایوس ہوتے ہیں نا، محنت کر رہے نتیجہ نہیں آ رہا، کام کر رہے نتیجہ نہیں آ رہا، دعوت دے رہے لوگ سن رہے، ارے نبیوں کا معاملہ دیکھ لیں. اللہ کے پیغمبر فرمانے کوئی ہوگا جس کے ساتھ 10 آئے ہوں گے، کوئی ہوگا جس کے ساتھ فقط 5 آئے ہوں گے، کوئی ہوگا جس کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا. بہرحال تو اس قوم کے بارے میں 950 برس کی تبلیغ کے بعد کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قوم مٹا دی. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، جنہوں نے ماننا تھا انہوں نے مانا، قبول کیا، وہ کشتی میں سوار کیے گئے. مشہور واقعہ ہے، تفصیل مکی صورتوں میں، تفصیلی مکی صورتوں میں آ جاتی ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ فرمایا کہ فالتقى الماء على امر قد قدر، پانی اس کام پر مل گیا جو اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق مقرر ہو چکا تھا. تفصیلی روایات میں ہے، تفصیلی روایات میں بعض باتیں بیان ہوئی، 40 دن تک یہ پانی برستا رہا ہے، آسمان سے خوب برسا اور زمین سے چشمے جو ہے وہ ابل پڑے. پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو تھم جانے کا حکم دیا. آگے ارشاد ہوا وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے انہیں تختوں اور کیلوں والی کشتی پر اپنی ان کو اپنی تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کیا، تجری بِأَعْيُنِنَا، وہ ہماری نگرانی میں جو ہے وہ چلتی چلی جا رہی تھی. اللہ اکبر، کس کی نگرانی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. وہ واقعی بڑا قیمتی ہے جب قرآن کریم میں سورہ ہود میں ذکر آ رہا ہے. ابھی خشکی خشکی تھی تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی، لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، کاہے کو کشتی بنا رہے ہو بھائی، یہ خشکی میں کون سی کشتی چلے گی؟ تو ظاہر کی آنکھ کچھ ہوتی ہے، حقیقت کی آنکھ کچھ اور ہوتی ہے. پیغمبر نے یہی فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ وحی عطا فرما رہا ہے, اللہ حکم عطا فرما رہا ہے اور کشتی تیار کرنے کا حکم عطا فرما رہا ہے. تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کشتی کہاں چلے گی, تم دیکھ رہے ہو کہ تمہیں آج خشکی دکھائی دے رہی ہے, کل ایسا پانی آئے گا کہ تمہیں سمجھ بھی نہیں آ سکے گی, کوئی بچ نہیں سکے گا سوائے وہ جس کو اللہ تعالیٰ بچا لے. تو وہ تخت اور کیلوں سے بنی کشتی جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے تیار فرمائی, تجری بعیوننا, ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری نگرانی میں وہ چلتی چلی جاتی تھی, جزاء لمن کان کفر, اس کے بدلے کے لیے جس کی ناقدری کی گئی. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ نے تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا, رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے, زمین والوں کے لیے رحمت ہوتا ہے, نعمت ہوتا ہے, لیکن لوگوں نے مجنون کہا ہے اس کو, معاذ اللہ, لوگوں نے دیوانہ کہا اس کو, معاذ اللہ, لوگوں نے کہا یہ ڈرایا دھمکایا گیا ہے, لوگوں نے کی ناقدری. مگر اللہ کی قدر افزائی کیا ہے؟ اللہ کی ہاں قدر افزائی یہ ہے کہ چند ماننے والوں کے سوا ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. اس ناشکری کرنے والی قوم کی, ناقدری کرنے والی قوم کی سزا اللہ بیان فرما رہا ہے اور اپنے ایک بندے کی قدر افزائی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے. اس سے نقطہ سمجھیں, پیغمبر کی ذات کس قدر رحمت والی ہوتی ہے, پیغمبر کی ذات کس قدر عظمت والی ہوتی ہے, پیغمبر کی ذات کس قدر قدر والی ہوتی ہے. اگر اس کی شان میں گستاخی ہو, اگر اس کی توہین کی جائے, اگر اس کی اہانت کی جائے, تو اللہ اس طرح قدر افزائی کرتا ہے اپنے بندے کی, اور اس طرح ناقدری کرنے والوں کو اور ناشکری کرنے والوں کو اللہ تباہ و برباد بھی کر دیتا ہے. اللہ اکبر. آگے ارشاد ہوا, وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور یقیناً ہم نے اسے ایک بطور نشانی رہنے دیا, تو کوئی ہے کہ نصیحت حاصل کرنے والا ہو؟ یعنی اس کشتی کو اللہ تعالیٰ نشانی قرار دیتا ہے, جیسے اور مقامات پر کچھ اور پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ نے نمایاں فرمایا. کبھی فرعون کی لاش کا ذکر قرآن کرتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 90-91-92 میں, کہ فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً, آج تیرے بدن کو ہم محفوظ رکھیں گے بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی قرار دیا اسے. اور بہرحال اب وہ طے شدہ بات ہے تقریباً اہل علم کے درمیان کہ 1907 کے آس پاس کم و بیش وہ جو لاش دریافت ہوئی وہ اسی رامسیس فرعون کی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا. اسی طرح قرآن بتاتا ہے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہ اس کو غرق کر دیا گیا تو بحر مردار ریڈ سی سے کھنڈرات بھی اس قوم کے دریافت ہو چکے ہیں. یہی رائے اہل علم نے بیان فرمائی کہ یہ کشتی بھی بہرحال ایک روز واضح طور پر سامنے آ جائے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نشانی قرار دیا. وہ نوحاس آرک کے ٹائٹل سے بہت کچھ انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے, لیکن جس طرح فرعون کی لاش کے بارے میں اور ڈیڈ سی بحر مردار سے دریافت ہو جانے والے کھنڈرات کے بارے میں اہل علم کا اتفاق ہو چکا, یہ وہی اشارے جو قرآن نے کیے ہیں. ابھی کسی ایسی کشتی کے بارے میں ایسا اتفاق واللہ عالم نہیں ہو سکا, لیکن قرآن یہ آیت کا لفظ نشانی کا لفظ استعمال کر رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی وقت یہ بھی کشتی ظاہر ہو جائے گی. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور یقیناً ہم نے اسے بطور نشانی رہنے دیا تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ, پس دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. یہ بات ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں سورہ داریات کے بیان میں, لیکن کافی مہینے ہو چکے اس بات کو, کہ یہ جو واقعات قرآن بیان کرتا ہے کہ جہاں آسمان سے پانی برسا اور زمین سے بھی چشمے ابل پڑے, ذرا سے بھی بارش اسلام آباد میں ہوئی تو کیا حال ہو گیا, اللہ تعالیٰ حفاظت رکھے. کراچی والے تو دعا کرتے بھی ذرا ڈرتے ہیں کہ بارش کی دعا کریں بھی کہ نہ کریں, تو مانگنی چاہیے اللہم سیبا نافعا, حدیث کی دعا ہے اللہ نفع دینے والی بارش عطا فرما دے, اللہ نفع دینے والی. لیکن دل سے پوچھئے ہم کتنی مرتبہ سوچیں گے کراچی میں بارش کے بارے میں, کتنی مرتبہ اندازہ کریں. بس یہ آج بھی خبر ہے کہ وہ جو سسٹم بنتا ہے نا بادلوں کا اور ہواؤں کا, وہ کمزور پڑ گیا تو اب زوردار بارش کا امکان نہیں, تو ہم نے بھی کہا تھینکس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سب کو ہی پتا ہے کیا حالت ہوتی ہے, اسی مسجد کے باہر کیا حالت ہوتی ہے, آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی معلوم ہے پورے شہر کا حال کیا ہوتا ہے. لیکن آپ سوچئے سارا آسمان برسا ہو اور زمین کا ایک بڑا حصہ اس سے چشمے ابل پڑے ہوں تو کیا حالت ہوئی ہوگی. بارش تو آج بھی برستی ہے نا, ہم کہتے ہیں فزیکل فینومینا ہے, یا چلے اب وہ یو اے ای والے بھی اور فلاں بھی اور فلاں بھی مصنوعی بارش بھی برسا رہے ہیں, لیکن چلے نیچرلی بھی تو بارش کا سسٹم بنتا ہے نا, واٹر سائیکل, اس کے نتیجے میں آگے بارش کا معاملہ. عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ قوموں کے عروج و زوال کے اعتبار سے جب قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن حکیم میٹا فزیکل کازز بھی قوموں کی تباہی کی بیان کرتا ہے. میٹافزکس کیا ہے؟ اخلاقیات کا میدان. بھائی یہ ہوگا تو ایسا ہوگا تو بارش ہو جائے گی, ایسا ہوگا تو زلزلہ ہوگا, یہ فزکس کی بات ہے, ایک میٹافزکس کی بات ہے. اخلاقیات کے میدان کی بات ہے, بارشیں برستی ہیں, طوفان بھی آتے ہیں, زلزلے بھی آتے ہیں, دھس بھی جاتا ہے کوئی زمین کے اندر, لیکن اللہ کا کلام بتاتا ہے لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھر بھی برسائے گئے, ڈیڈ سی میں ان کو غرق بھی کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ کا کلام بتاتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم پر زلزلہ بھی آیا ہے اور اس قوم پر جو ہے وہ شعلے بھی برسائے گئے. اللہ کا کلام بتاتا ہے فرعون اور آل فرعون غرق کیے گئے. اللہ کا کلام بتاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا گیا ہے. اللہ کا کلام بتاتا ہے کہ قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا. تو دھسا دیا جانا, زلزلے کا آنا, طوفانوں کا آنا, بارشوں کا آنا, یہ عموماً بھی ہوتا ہے, یہ فزیکل کازز کے تحت بھی ہوگا, مگر وہ لاز بھی اللہ نے بنائے ہیں. لیکن اللہ کا کلام بتاتا ہے, یہ قوموں کے واقعات بتاتے ہیں کہ قوموں پر آنے والی تباہیاں ان کے اخلاقی بگاڑ کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں. اور آج دنیا میں اخلاقی بگاڑ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے, اور آج اثرات ہم اپنے شہروں اور ملکوں میں دیکھ رہے ہیں. جو اسلام آباد میں ایک لڑکی کا بہیمانہ قتل ہوا ہے, یہ کوئی ایک قتل ہوا ہے؟ یہ کوئی بے حرمتی کے معاملات ہوئے ہیں؟ یہ کوئی ایک عصمت دری کا معاملہ ہے؟ یہ کوئی ایک خاندان کی بربادی کا معاملہ ہے؟ لکھنے والوں نے لکھا سینکڑوں واقعات چل رہے ہیں اسلام آباد کے اندر. اسی شہر کراچی کے پاس پوش ایریاز کے اندر رقص سرور کی محفلیں, شراب کباب کی محفلیں, زلفوں کے اسیر قسم کے لوگ وہیں اٹھا کے مار ڈال دیتے ہیں, زلفوں والی کو بھی مار ڈالتے ہیں, دوسرے والے اپنے سامنے والے کو بھی مار ڈالتے ہیں. یہ نہیں چل رہا ہمارے ہاں. ہم تو برسوں سے اللہ کا کلام صدیوں سے کہہ رہے ہیں, ہم برسوں سے عرض کر رہے ہیں اللہ کے بندو یہ پردے کے احکامات کا لفاظ ہونا چاہیے, اللہ کے بندو یہ فحاشی اور یعنی پر روک لگنی چاہیے, اللہ کے بندو یہ مخلوط ماحول ختم ہونا چاہیے. کیا ماحول آج ہمارے اسکول اور کالج یونیورسٹیز کے اندر, نگاہیں شرم سے جھک جاتی جس طرح کا ماحول ہے وہاں پر. کیا حالت ہے ہماری شادی بیاہ کی تقریبات کی, کیا حالت ہے آج ہماری بیٹیوں کی باس کے پردے کی حالت کی, اور آزاد قسم کی معاشرت کا معاملہ, مرد اور عورت کے آزاد اختلاط کا معاملہ, نتائج سامنے. ہم گھومنے چلے گئے, ہم پھرنے چلے گئے, میں دو دن کے بعد پہنچوں گی, یہی سارا آ رہا ہے اس کیس کے اندر. کیسے ماں باپ گوارا کر لیتے ہیں کہ جوان بیٹیاں جو نامحرم کے ساتھ راتوں کو کہاں بسر کر رہی ہیں اس ملک میں جس کو اسلام کے نام پر ہم نے حاصل کیا. اب تو وہ نسل جو پاکستان کے قیام کے موقع پر ہجرت کر کے یہاں پر آئی تھی, چند لوگ بچوں گے, ذرا پوچھیں ان سے. 15 سال پرانی بات ہے, کلفٹن کے علاقے میں جگہ درس کے لیے بلایا گیا ہمیں, تو وہ انہوں نے بلڈنگ کے کمپاؤنڈ کے اندر رکھا تھا, پردے گئے تمام نہیں کر رکھا تھا انہوں نے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. وہاں پہنچے تو میں نے کہا بھائی کم سے کم کنا تو لگاؤ, مردوں کو ایک طرف کرو, عورتوں کو ایک طرف کرو. اس 15 سال پہلے ایک بوڑھے, اس وقت 70 سال کے ہوں گے کم و بیش, وہ رو رہے تھے بیٹھ کر. میں کیوں رو رہے ہیں آپ؟ بولا ہم اپنا علاقہ چھوڑ کر آئے, قنوج کا علاقہ ہندوستان کا, مالدار قسم کے آدمی, خوشبوؤں کے لیے مشہور ہے, لاکھوں کروڑوں کا بزنس ہمارا تھا, ہم اس لیے چھوڑ کر آئے تھے یہاں چار دیواری کا تقدس ہوگا, یہاں پردے کا اہتمام ہوگا, یہاں حیا کی حفاظت کا معاملہ ہوگا. لیکن بیٹا آج تم نے ہمارے دل کی بات کہی ہے کہ گھر والوں کو تم نے یہ کہتے ہو کہہ دیا کہ کم سے کم کنا تو لگاؤ, مردوں کو ایک طرف تو کرو, عورتوں کو ایک طرف تو کرو. آج 15 سال کے بعد 2021 ہم بیٹھے, کیا حالت ہے آج ہمارے یہاں؟ پردے کی بات کرو تو لوگوں کے چہرے بگڑتے ہیں, شرعی پردے کی بات کرو لوگوں کے چہرے بگڑتے ہیں, مرد اور عورت کے آزاد اختلاط کو روکنے کی بات کرو لوگ کہتے ہیں تم دقیانوس ہو, تم بیکورڈ ہو, تم آؤٹ ڈیٹڈ ہو, تم پتھر کے زمانے کی باتیں کرتے ہو. ایسا ہی ہے نا؟ اور ہم کیا بھگت رہے ہیں اب؟ نشے کا معاملہ, شراب کا معاملہ, راتیں پوری گزارنے کا معاملہ, آزاد اختلاط کا معاملہ, نکاح کے انکار کا معاملہ, نکاح کے بندھن کے بغیر تعلقات کا معاملہ, نتیجے قتل کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں. خدا را آنکھیں کھولیں, خدا را آنکھیں کھولیں, خدا را آنکھیں کھولیں. تو یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ اللہ پتھر ہی برسا کر ہمیں مارے, استغفر اللہ, معاذ اللہ, اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دینی چاہیے, اللہ حفاظت فرمائے. کہنے کا مطلب یہ ہے, یہ واقعات بتاتے ہیں کہ قوموں کا بگاڑ, جب اخلاقی بگاڑ ان میں آتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے سختیاں آتی ہیں, اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں, اللہ کی طرف سے پکڑ بھی آتی ہے. ہاں حضور کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساری امت نہ مٹا دی جائے, یہ حضور کی دعا تو ہے, اس کے طفیل کچھ بچے تھے ہمارے لیے, مگر جو کچھ ہم بھگت رہے ہیں یہ کسی عذاب سے کم ہے کیا؟ سکون ختم, برکت ختم, تقدس ختم, احترام ختم, جی کیا کیا گنتے چلے جائیں گے. معیشت کا حال برا, معاشرت کا حال تباہ, سیاست کا میدان کیا ہے؟ سیاست کا میدان آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، کیا تصورے آپ کے سامنے کیے جائیں؟ نہ معاشرت محفوظ، نہ سیاست محفوظ، نہ معیشت محفوظ، نہ گھروں میں سکون، نہ دلوں میں سکون، نہ مال میں برکت، نہ وقت میں برکت، کیا ہے آخر؟ کیا یہ مختلف تنبیہات نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ تو یہ واقعات قرآن، یہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں، کہانیوں کی کتاب نہیں، اٹس دا بک آف گائیڈنس، ہدایت کی کتاب ہے. یہ ہدایت اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ کرتا ہے. اس لیے اگلی آیت میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے نصیحت کے لیے قرآن حکیم کو آسان فرما دیا ہے، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو؟ یہ آیت چار مرتبہ اس صورت میں آئی ہے. اس کے بارے میں ایک دو غلط فہمیاں بھی ہیں، اور ان غلط فہمیوں کے نتیجے میں ایک دو غلط فہمیاں اور بھی ہیں، وہ ہم علیحدہ سے انشاءاللہ آئندہ کسی وقت تفصیل سے بات کریں گے. البتہ ایک اہم نقطہ، یہ جو واقعات بیان ہو رہے ہیں اس میں نصیحت کا سامان ہر ایک کے لیے، اور اللہ اوپن انویٹیشن دیتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے، سبق آموزی کے لیے، ایڈمونیشن کے لیے، ٹو گیٹ دا مورل لیسن، اس قرآن کو آسان کر دیا ہے. فہل میں مدکر، بس تم میں سے کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اللہ تو پوچھ رہا ہے، اللہ تو سوال کر رہا ہے، اللہ تو اوپن انویٹیشن دے رہا ہے. ہمارا جواب کیا ہے؟ کہ ہاں اللہ ہم نے رمضان میں قرآن سن لیا تھا، بس ختم شریف ہوا تھا ہم نے مٹھائی تقسیم کر دی تھی، بس بچے کی آمین کرائی تھی، خاندان والوں کو کھانا کھلا دیا تھا، بس ایک بچہ خاندان کا ہم نے حافظ بنا لیا کیونکہ وہ شفاعت کرے گا ہماری، شفاعت کی احادیث کے ہم قائل ہیں، میرے بھی ماشاءاللہ تین بچے حافظ ہیں، باقی تین کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہم قائل ہیں. مگر کافی ہے؟ کب کھولا تھا آپ نے میں نے قرآن آخری مرتبہ؟ پھر وہی سوالات پرانے. کب آپ نے میں نے قرآن کھولا تھا آخری مرتبہ؟ کب آپ نے میں نے اور آخری مرتبہ ترجمے کے ساتھ قرآن کھولا تھا؟ کب آپ نے میں نے آخری مرتبہ تفسیر کے ساتھ قرآن کھولا تھا؟ کب آپ نے میں نے آخری مرتبہ قرآن کی محفل میں شرکت کی تھی؟ اور زندگی میں کب آخری مرتبہ میں نے قرآن ترجمے کے ساتھ مکمل کیا تھا؟ اور ترجمہ کافی نہیں ہے، دو آیتیں کبھی تین آیتیں بمشکل ہو پاتی ہیں نا، 20-25 منٹ کافی تو نہیں ہے. اور میں تو سادہ بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وہ عالمانہ سطح کی تفسیر بیان کرنے چلے تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہفتہ لگ گیا، سورہ اخلاص مکمل نہیں ہوئی، وہ الگ شان ہے. ہم تو سادہ سے پیغام کی بات کر رہے ہیں. تو کیا ترجمہ کافی ہے قرآن کا؟ غور کیجئے گا. اللہ تو فرما رہے ہیں ہم نے تو آسان کر دیا. فہل میں مدکے، تم میں سے کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم پر دل سے ایمان عطا فرمائے، اس کی باقاعدہ تلاوت کی توفیق دے، اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کی توفیق دے، اس کے احکام کے نفاذ کی توفیق اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.